بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه القويم، أما بعد. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سيدنا أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه سمره ذكر العزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم کی خدمت میں عزل کا تذکرہ کیا گیا، فقال: ولم يفعل أحدكم ذلك؟ ولم يقل فلا يفعل ذلك أحدكم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص عزل کیوں کرتا ہے؟ یہ نہیں فرمایا فلا يفعل ذلك أحدكم کہ تم میں سے کسی کو یہ نہیں کرنا چاہیے. فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی ایسی جان نہیں جس کو اللہ عز و جل نے پیدا کرنا ہے، وہ پیدا کر کے ہی رہنا ہے. عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال، سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قلنا نعزل والقرآن ينزل. وہ فرماتے ہیں کہ ہم عزل کیا کرتے اور قرآن نازل ہوتا. لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. اگر کسی چیز سے منع کرنا ہوتا تو قرآن ہمیں ضرور منع کر دیتا. عن ابی ذر رضی اللہ عن، سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، وہ فرما رہے تھے: لیس من رجل ادعى لغیر ابی وهو يعلمه الا كفر. جو شخص بھی اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ یہ میرا باپ نہیں، حالانکہ اس کے علم میں ہے کہ کون اس کا باپ ہے، تو اس نے کفر کیا. ومن ادعى ما ليس له فليس منا. جس نے کسی ایسی چیز کا دعویٰ کیا جس کا وہ مالک نہیں ہے، تو اس کا تعلق ہمارے ساتھ نہیں. وَلْيَتَبَوَّ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. وَمَنْ دَعَا رَجُلًا بِالْكُفْرِ، اور جو کسی کو کافر کہہ کے پکارتا ہے، او قال یا عدو اللہ، یا یہ کہہ کے پکارتا ہے اے اللہ کے دشمن، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، اور وہ کافر اور دشمن نہیں ہوتا، الا حار علیہ، تو یہ دونوں چیزیں پلٹ کے اس پر آ جاتی ہیں. کہ عند مسلم وللبخاری نحوہ، صحیح مسلم میں اسی طرح ہے اور بخاری میں بھی یہ بات موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب بھی صحابہ کرام کوئی ایسا مسئلہ دریافت کر کے جس کا تعلق شرم و حیا سے ہوتا، تو اس آیت کو تلاوت کیا کرتے: ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ ذو جلال حق کو بیان کرنے سے حیا نہیں کرتے. اور صحابیات رضی اللہ عنہن و ارضاہن جب بھی اپنے خصوصی مسائل کے متعلق سوالات کیا کرتی تو وہ بھی اس آیت کا ہی سہارا لیا کرتی اور کہتی: ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ ذو جلال حق کو بیان کرنے سے حیا نہیں کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عزل کا تذکرہ کیا گیا. عزل کیا ہے؟ زوجین کی ملاقات ہو اور زوجین کی ملاقات کی تکمیل سے پہلے پہلے انسان اپنے آپ کو الگ کر لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ تم لوگ نہ کرو، بلکہ اس حدیث کے اندر ہے آپ نے فرمایا کہ ایسا کیوں کرتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ دریافت کی. جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ہم عزل کیا کرتے تھے جبکہ قرآن کا نزول ہوتا. اگر کسی چیز سے منع کرنا ہوتا تو قرآن ہمیں منع کر دیتا. ان کی بات کا مفہوم یہ ہے کہ عزل کو جائز قرار دیا گیا ہے, اگر اس کی ممانعت ہوتی تو پھر قرآن ہمیں ضرور منع کرتا کہ ہم اپنے گھر والوں سے ملتے لیکن اولاد کی طلب نہ کرنا, ولادت اور پیدائش سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے چند باتیں سمجھ میں آتی ہیں. نمبر ایک, اللہ جل جلال نے جس کو پیدا کرنا ہے اسے پیدا کرنا ہی ہے, جیسا کہ حدیث کا آخری ٹکڑا اس بات کی وضاحت کرتا ہے. دوسری بات اس حدیث سے سمجھ میں آتی ہے کہ لوگ عزل اس لیے کرتے ہیں تاکہ اولاد پیدا نہ ہو اور اسباب پر ہی وہ اعتماد کر بیٹھتے ہیں, جبکہ اسباب بھی مسبب الاسباب کے ہاتھ میں ہیں, وہ اللہ رب جلال کی ذات ہے. جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی روایت سے چند باتیں سمجھ میں آتی ہیں. نمبر ایک, کہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی عزل کیا کرتے تھے لیکن قرآن مجید نے انہیں منع نہیں کیا. صحیح مسلم کی روایت کے الفاظ یہ ہیں, فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينهن, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزل کی بات تو پہنچی تھی کہ صحابہ ایسے کرتے ہیں لیکن آپ نے منع نہیں کیا. اس حدیث سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ عزل کرنا مباح ہے, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہو چکا تھا, آپ نے پھر بھی اس کا اقرار کیا, انکار نہیں کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کبھی بھی باطل چیز پر نہیں ہو سکتا. اس حدیث سے ایک تیسری بات بھی سمجھ آتی ہے, جیسا کہ امام سنانی بیان کرتے ہیں کہ حدیث کے الفاظ تو اتنے ہی ہیں کہ ہم عزل کرتے اور قرآن نازل ہوتا, بقیہ جو چیز ہے لو کان شیئا, یہ الفاظ سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ رحمت واسعہ, یہ ان کی طرف سے الفاظ ہیں جو حدیث کے راوی ہیں, جنہوں نے یہ روایت عطا سے بیان کی ہے, اور عطا نے جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کی ہے. تو یہ الفاظ جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے الفاظ نہیں ہیں, بلکہ حدیث کا مفہوم بیان کرتے ہوئے سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ رحمت واسعہ کی طرف سے یہ الفاظ کا تذکرہ کیا گیا ہے. علماء امت کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ آیا عزل کرنا جائز ہے کہ نہیں جائز. آئمہ ثلاثہ کا موقف یہ ہے, امام ابو حنیفہ, امام مالک اور امام احمد بن حنبل, کہ عزل کرنا جائز ہے, شرط یہ ہے کہ اس کی بیوی آزاد ہو. اگر آزاد ہے تو اس کی اجازت سے عزل کرنا جائز ہے, لیکن اگر اس کے پاس لونڈی ہے تو بغیر اجازت کے بھی عزل کرنا جائز ہے, اور اگر اس کے مالک کی لونڈی ہے تو پھر اس کے مالک سے اجازت لے کے عزل کرنا جائز ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے استدلال لیا ہے, لا يعزل عن الحرة الا بإذنها, آزاد عورت سے بغیر اجازت کے عزل کرنا جائز نہیں ہوگا. امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں, میں نے امام احمد سے اس حدیث کا تذکرہ کیا, انہوں نے انکار نہیں کیا. دوسرا قول ہے امام شافعی رحمہ اللہ کا, وہ کہتے ہیں کہ مطلقاً عزل کرنا جائز ہے, اور انہوں نے 10 صحابہ سے اس کی رخصت بیان کی. تیسرا قول ہے امام ابن حزم کا, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ مطلقاً حرام ہے. صحیح مسلم کی روایت سے انہوں نے استدلال لیا ہے, جزامہ بنت وہب رضی اللہ تعالی عنہ سے, وہ کہتی ہیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اناس, میں لوگوں کے ساتھ اللہ کے رسول کے پاس آئی, فسألوه عن العزل, تو لوگوں نے عزل کے بارے میں سوال کیا, فقال ذلك الوأد الخفي, تو آپ نے فرمایا یہ خفیہ زندہ درگور کرنا ہے. تو گویا یہ حدیث ان احادیث کی ناسخ بن گئی اور جواز کی حدیث منسوخ ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں فرامین کے بارے میں 3 اقوال آپ نے سنے. اصل میں ہوتا کیا تھا, مسئلے کی تفہیم کے لیے صحابی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں, كنا نتقي الكلام والانبساط الى نسائنا هيبة ان ينزل فينا شيء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ہم عورتوں سے کھل کے بات بھی نہیں کرتے تھے تاکہ کوئی ایسی بات نہ ہم کر بیٹھے کہ جس کے بارے میں اللہ عز و جلال کا کوئی فرمان نہ نازل ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے چلے گئے تو پھر ہم اپنے اہل و عیال سے کھل کے گفتگو کیا کرتے, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ابن محیریز بیان کرتے ہیں, صحیح بخاری کی روایت ہے 3823, دخلت المسجد, میں مسجد میں داخل ہوا, فرائیت ابا سعید الخدری, میں نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا, فجلست الیہ, میں ان کے پاس بیٹھ گیا, فسألته عن العزل, میں نے ان سے عزل کے بارے میں سوال کیا, قال ابو سعید, ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے, خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوة بنی المصطلق, ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ بنی المصطلق میں حاضر ہوئے, فاصبنا سبیا من سبی العرب, تو ہمارے ہاتھ کچھ غلام اور لونڈیاں آئیں عرب کی, فاشتہینا النساء, ہماری چاہت بنی عورتوں کی, واشتدت علينا العزبة, اور اتنی مدت سے گھر سے دور تھے وہ ہمارے لیے مشقت کا باعث بنی, واحببنا العزل واردنا ان نعزل, تو ہماری چاہت یہ بنی کہ لونڈیوں کے ساتھ عزل کیا جائے, اور ہم نے جب عزل کا ارادہ کیا, وقلنا نعزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين اظهرنا قبل ان نساله, ہم اللہ کے رسول سے سوال کیے بغیر یہ کام نہیں کریں گے, فسالناه عن ذلك, تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ہم لونڈیوں کو اپنی بیوی تو بنانا چاہتے ہیں لیکن ان سے اولاد نہیں چاہتے, فقال ما عليكم الا تفعلوا ما من نسمة كائنة الى يوم القيامه الا وهي کائنہ. تمہیں کیا ہے, تم عزل کرو یا نہ کرو, اللہ جلجلال نے جس انسان کو پیدا کرنا ہے اس کو پیدا کرنا ہی کرنا ہے قیامت تک. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی جابر بیان کرتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے 2606, ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہتا ہے ان لی جاریت, میرے پاس ایک لونڈی ہے, ہی خادمنا وثانیتنا, خدمت گزار بھی ہے اور پانی پلانے والی بھی ہے, وانا اطوف علیہا, میں اسے اپنی بیوی بناتا ہوں, وانا اکرہ ان تحمل, لیکن میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ وہ حاملہ ہو جائے. فقال اعزل عنها ان شئت, چاہو تو تم عزل کر لو, فانه سياتيها ما قدر لها, آئے گا اس کو اللہ رب الجلال کی طرف سے اگر کو پیغام آیا جو اللہ نے لکھا ہے وہ اولاد اسے ملے گی. فلبس الرجل ثم اتى, تو وہ شخص اسی طرح رہا عزل کرتا, پھر آ کے کہتا ہے ان الجاریہ قد حبلت, اے اللہ کی رسول لونڈی حاملہ ہو گئی ہے. فقال قد اخبرتك انه سياتيها ما قدر لها, میں نے تمہیں اس بات کی خبر دی تھی کہ ان قریب اسے اولاد ملے گی جو اللہ نے لکھی ہے اس کے لیے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, ایک آدمی نے سوال کیا ان لی جاریہ وانا اعزل عنها, سنن ابی داؤد کی روایت 1856, میرے پاس ایک لونڈی ہے اور میں عزل کرتا ہوں, وانا اکرہ ان تحمل, میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ وہ حاملہ ہو. وانا اريد ما يريد الرجال, اگرچہ میں وہ چاہتا ہوں جو مرد چاہتا ہے. وان اليهود تحدث ان العزل موءودة الصغرى, اور یہودی کہتے ہیں کہ عزل کرنا جس طرح عربوں میں بچیوں کو زندہ درگور کرنا ہے, یہ بھی زندہ درگور کرنا ہے لیکن چھوٹا زندہ درگور کرنا ہے. قال كذبت يهود, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودی جھوٹ بولتے ہیں. لو اراد اللہ ان يخلقه ما استطعت ان تصرفه, اگر اللہ رب الجلال کسی کو پیدا کرنا چاہیں تو تم کبھی نہیں روک سکتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی اس بات کو جھٹلا بھی دیا. جزامہ بنت وہب جو عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہے, وہ فرماتی ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اناس, جس میں ان کا بیان ہے میں لوگوں کے ساتھ اللہ کے رسول کے پاس حاضر ہوئی, اور وہ کہہ رہے تھے لقد هممت ان انها عن الغیلہ, میرا جی چاہتا ہے کہ میں غیلہ سے روک دوں. فنظرت فی الروم وفارس فاذا هم یغیلون, میں نے روم اور فارس کو دیکھا کہ وہ غیلہ کرتے ہیں. غیلہ کا معنی یہ ہے کہ ابھی ماں بچے کو دودھ پلا رہی ہے اور دوبارہ سے حامل ہو جائے. فلا يضر اولادهم, تو رومی اور فارسی لوگ غیلہ کرتے ہیں لیکن انہیں کوئی نقصان نہیں ہوتا. ثم سألوه عن العزل, پھر لوگوں نے سوال کیا عزل کے بارے میں, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذَلِكَ الْوَعْدُ الْخَفِي، یہ خفیہ درگور کرنا ہے. صحیح مسلم 2613. اس ساری بحث کو سمرائز کیا جائے تو خلاصہ یہ ہے، بعض علماء نے حدیث کو منسوخ سمجھا ہے جس میں اجازت کی بات ہے کہ قرآن نازل ہوتا ہم عزل کرتے، یہ پہلی بات تھی. دوسری بات اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ کی بات آئی ہے کہ انہوں نے اس بات سے منع کر دیا اور کہا یہ وعد الخفی ہے تو اس کو ناسخ مانتے ہیں. تو منسوخ پر حکم نہیں ہوتا، ناسخ پر حکم ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ عزل نہیں کیا جائے گا. بعض علماء نے اس کا مفہوم یہ نکالا ہے، جیسا کہ امام طحاوی، ان کا کہنا یہ ہے کہ پہلے تو اہل کتاب کی موافقت میں عزل کیا جاتا، جب حکم آ گیا تو پھر اس سے روک دیا گیا تھا. بعض نے اس کا تیسرا حل نکالا کہ جزامہ کی روایت صحیح ہے جو ابھی صحیح مسلم کی تھی، باقی روایات ٹھیک نہیں ہیں. مسترب روایات کو مقدم نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس میں جو الفاظ سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ کی طرف سے ہیں کہ اگر کسی چیز سے روکنا ہوتا تو قرآن روک دیتا. بعض نے ایک چوتھا مسئلہ پیش کیا کہ جزامہ کی حدیث کو اور دوسری حدیثوں کو جمع کیا جائے گا. جمع کیسے کیا جائے گا؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس کی نکیر اس لیے کیے ہے کہ یہ خفیہ درگور کرنا ہے، لیکن یہ قتل کرنا ہے اپنی اولاد کو، لیکن توکل اللہ جلال پہ ہی ہونا چاہیے. وہ اگر کسی کو پیدا کرنا چاہے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا. اور پانچویں اور آخری بات یہ ہے کہ عزل ترک کرنا ہی اولا ہے، عزل نہ کرنا ہی اولا ہے. کیونکہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی روایت جو بنی المصطلق کی ہے صحیح مسلم میں، اس نے اللہ کے رسول نے تین مرتبہ فرمایا وَإِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ وَإِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ وَإِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ، اور تم ضرور کرو گے، اور تم ضرور کرو گے، تم ضرور کرو گے. عزل نہ کرنا کیوں اولا ہے؟ اس کے اسباب ہیں. امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ پہلا سبب بیان کرتے ہیں، لتفویت حق المرء، اس میں عورت کے حقوق کو سلب کرنا ہے. دوسرا سبب، اس میں مقاصد نکاح کے مقصد کو پورا نہ کرنے کی طرف جانا ہوتا ہے، اور مقاصد نکاح میں ایک مقصد ہے کہ اللہ کے رسول کی امت زیادہ ہو. کیونکہ سنن ابی داود کی روایت ہے 1754، تزوج الولود الودود فإنی مکاثر بكم الامم یوم القیامہ، ایسی عورتوں سے شادی کرو جن کے پاس اولاد زیادہ ہو اور جو خامد کو ٹوٹ کے چاہنے والی ہوں، میں قیامت کے دن کثرت امت کی وجہ سے بقیہ انبیاء اور امتوں پر فخر کروں گا. تو یہ مقاصد نکاح میں سے ایک مقصد ہے. اس لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے انی لأتزوج المرأة ولیس لی بحاجہ، میں شادی بسا اوقات کرتا ہوں, میری کوئی ضرورت نہیں ہوتی. وَأَطَعُهَا وَلَا أَشْتَهِيهَا, میں بیوی بناتا ہوں لیکن میری خواہش نہیں ہوتی, صرف اس غرض کے لیے کہ قیامت کے دن میری وجہ سے اللہ کے رسول پوری کائنات پر فخر کرنے والے ہوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فخر کا میں سبب بن جاؤں. تیسرا سبب, اللہ ذو الجلال کی تقدیر کو کوئی روک نہیں سکتا, اس لیے اگر کوئی چاہے بھی تو اللہ ذو الجلال کے فیصلے کو روک نہیں سکتا, پھر بھی اللہ ذو الجلال اولاد دے دیں گے. اور ایک چوتھا سبب یہ ہے, اگر یہ احتیاط عقیدہ بن جائے, نظریہ بن جائے, جو کافروں کا نظریہ ہے, کافر کہتے ہیں کہیں فقیر نہ ہو جائیں اولاد پیدا ہوگی, کیسے ان کے اخراجات اٹھائیں گے, کیسے ان کی تربیت کریں گے, تو یہ اگر فکر بن جائے, یہ نظریہ بن جائے, تو پھر تو عزل کرنا حرام کے زمرے میں داخل ہو جائے گا, کیونکہ یہ کافرانہ روش اور نظریات ہیں کہ بچے دو اچھے, شریعت یہ نہیں کہتی. اور اسی لیے حدیث سے یہ بیان کیا ہے, وہ اپنی اولاد کو صرف اس لیے قتل کرتے خشیت الاملاق, اور قرآن کہتا ہے ولا تقتلوا اولادکم خشیت الاملاق, خشیت املاق, نحن نرزقهم وإياكم, ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی رزق عطا کریں. تو ان پانچ اسباب کو سامنے رکھتے ہوئے عزل نہ کرنا یہ اولا ہے, لیکن اگر تجربے کار ڈاکٹرز یہ رپورٹ جاری کر دیں کہ اگر عورت حاملہ ہوگی تو اس کی بیماری بڑھ سکتی ہے, تو پھر اس کو روکنے کے لیے وہ مناسب ادویات استعمال ہو سکتی ہیں جس سے اس کی صحت پہ کوئی برا اثر نہ پڑے. لیکن اگر ڈاکٹر یہ رپورٹ دے دے کہ اس کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے, تو پھر اس کو روکنا جائز ہوگا, اس لیے کہ ایک جان کی حفاظت یہ بھی ایک دینی ذمہ داری ہے. تو پھر اولاد کی وجہ سے ماں کو موت کے منہ میں چھوڑنا یہ شرعاً جائز نہیں ہوگا. تیسری روایت میں سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس شخص کے علم میں ہے کہ اس کا باپ کون ہے, اس کا خاندان کون سا ہے, لیکن باپ کو جانتے بوجھتے خاندان کو پہچانتے ہوئے وہ اپنی نسبت کسی اور خاندان کی طرف کرتا ہے یا باپ کی طرف کرتا ہے یا کسی اور قبیلے کی طرف کرتا ہے, تو ایسا انسان کفر کا ارتکاب کرے. اور جس شخص کے پاس کوئی ایسی چیز ہے نہیں لیکن وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پاس ہے, اس کا تعلق ہمارے ساتھ نہیں ہے, وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. جو کسی کو کافر کہے یا کہے اے اللہ کے دشمن, اور نہ وہ اللہ کا دشمن ہو نہ کافر ہو, تو کہنے والے کی طرف پلٹ کے آ جاتا. اس حدیث سے چند باتیں سمجھ میں آتی ہیں, اپنے والد کی نفی کرنا اور اپنے خاندان کو چینج کرنا, اپنے قبیلے کو چینج کرنا یہ حرام ہے. انسان کسی بھی قبیلے سے تعلق رکھتا ہے تو اسی قبیلے سے اس کا تعارف ہے, قبائل عزت کا باعث نہیں ہے. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا لِتَفَاخَرُوا, نہیں, یہ تعارف کے لیے ہے, فخر کے لیے نہیں ہے. اس لیے تمام کے تمام قبائل محترم ہیں، عزت والے ہیں، لیکن سب سے زیادہ عزت والا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تو کسی بھی خاندان کو چھوٹا سمجھتے ہوئے اپنی نسبت چینج کر لینا یہ حرام ہے، جائز نہیں. 2002 میں تھا وہ راجپوت اور 2006 میں بن گیا سید، اور 2008 میں پتا چلا کہ آج کل کھوکھر ان کی بڑی وقت ہے. تو یہ چینجنگ شرعاً حرام ہے. اس حدیث سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اگر کوئی انسان کسی چیز کا دعویٰ کرتا ہے کہ میری نسبت فلاں کے ساتھ ہے، میرے پاس اتنا مال ہے، اور اتنا مال اس کے پاس نہ ہو، اور ایک کہے کہ میں نے تو یہ علم پڑھا ہے، اور اس کے پاس ڈگری یا اس کے پاس قابلیت نہیں، یا یہ کہے کہ میرے پاس فلاں فلاں فیکٹری کا میں مالک ہوں اور وہ نہ ہو، یہ سارے کے سارے دعوے جھوٹے ہیں. تو اللہ کے رسول نے اس کے دو نتیجے بیان کیے ہیں کہ اللہ کے رسول ایسے جھوٹے دعوے کرنے والوں سے بری ہیں، اور یہ لوگ جہنم میں جائیں گے. اور جب ایسے جھوٹے دعووں کے ساتھ جھوٹی قسم مل جائے تو اس کی ممانعت اور بھی اور اس کی خطورت اور بھی بڑھ جاتی ہے. صرف لوگوں کو چکما اور دھوکہ دینے کے کہنا کہ میرے فلاں سے تعلق ہے، حالانکہ وہ جانتے ہی نہیں بیچارہ. اور لوگ ایسا کر لیتے، روڈ پہ چلتے چلتے اگر پولیس کی ہاتھ لگ جائے تو نمبر ملا دیں گے، ذرا میرے افسر سے بات کریں، وہ اس کا چھوٹا بھائی ہوتا ہے. اس حدیث سے تیسری بات ایک سمجھ میں آتی ہے، کسی کو کافر کہنا، کسی کو فاسق کہنا، کسی کو کہنا یہ اللہ کا دشمن ہے، اگر یہ دونوں چیزیں نہ ہوئی تو کہنے والے کے اوپر یہ حکم آ جائے گا. تو کافر کہنے سے کوئی کافر نہیں بنتا. اس لیے حدیث کے الفاظ ہیں، اذا قال الرجل لاخيه یا کافر فقد باء بها احدهما. جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کو کافر کہتا ہے اور وہ کافر نہ ہو تو کہنے والے پہ پلٹ کے آ جاتی ہے یہ حکم. جیسا کہ کسی کے اوپر لعنت بھیجیں تو لعنت آسمانوں کی طرف رخ کرتی ہے، پھر دائیں جاتی ہے، پھر بائیں جاتی ہے. جب اسے کوئی جگہ نہیں ملتی تو لعنت بھیجنے والے کے اوپر ہی آ جاتی ہے. علماء امت کے اس بارے میں اختلاف ہے کہ آیا کسی مسلمان کو کسی گناہ کی وجہ سے کافر کہنا چاہیے کہ نہیں چاہیے. جمہور کا موقف یہ ہے کہ ساری کی ساری احادیث زجر و توبیخ کے لیے آئی ہیں. ہم کسی بھی چھوٹے یا بڑے گناہ کی وجہ سے کسی کو کافر کنسیڈر نہیں کریں گے. ہاں جس کو اللہ نے کافر کہہ دیا، جس کو اللہ کے رسول نے کافر کہہ دیا، ہم اس کو کافر کہیں گے. الکفر حق اللہ وحق رسولی یثبت بالنص لا بقول فلانی. کافر اللہ کا فیصلہ ہے یا اس کے رسول کا فیصلہ ہے، ہم کسی کو معین کر کے کافر نہیں کہہ سکتے کہ فلاں نے یہ کام کیا ہے گناہ تو یہ کافر ہو گیا ہے. یہ کہنا شرعاً ہمارے لیے جائز نہیں. بعض علماء نے جن کا دوسرا قول ہے، انہوں نے کفر کی تاویل کی ہے. وہ مانا کرتے ہیں کہ یہ کافر نہیں ہوا بلکہ اس نے ایسا عمل کیا جس سے کفر کے قریب ہو گیا ہے، یعنی یہ صحیح کام نہیں کر رہا. صحیح موقف جمہور کا ہے کہ جس کو اللہ اور اس کے رسول نے کافر کہا وہ کافر ہے. ہم کسی پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگائیں گے، بلکہ یہ زجر اور توبیخ کے لیے جو الفاظ ہیں ان کی تعویل نہیں کی جائے گی، اپنے معنی پہ باقی رہیں. کتاب الرضاع. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة رسول الله صلى الله عليه وسلم نے سیدنا حمزہ بن عبد المطلب کی بیٹی کے متعلق فرمایا لا تحل لی وہ میرے لیے حلال نہیں یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب جو خونی رشتے حرمت والے ہیں کوئی رضائی رشتہ ہو تو وہ رضاعت کی وجہ سے دودھ پینے کی وجہ سے وہ بھی حرام ہو جاتا ہے وہی ابنت اخی من الرضاع وہ میرے رضائی بھائی کی بیٹی ہے تو وہ میری بھتیجی لگی تو بھتیجی سے نکاح جائز نہیں ہے ان عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت سیدہ عائشة رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا الرضاع يحرم ما يحرم من الولادة جو رضاعت کے رشتے ہیں اسی طرح ہی وہ حرام ہوتے ہیں جس طرح ولادت کے رشتے حرام ہوتے ہیں الرضاع الرضاع دونوں طرح ہی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں الرضاع کا معنی یہ ہے رضع الثدی اذا مصه کہ بچہ جب دودھ پینے کے لیے دودھ پیتے ہوئے دودھ کو چوستا ہے اور شرع اعتبار سے اس کی تعریف علماء نے کی ہے مص لبن ثابت عن حمل او شربه بچے کا دودھ کو پینا جو کتاب و سنت اور اجماع سے ثابت ہے رضاعت جب ہوتی ہے تو جس طرح خونی رشتوں کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں حرام ہے تو رضائی رشتے داروں سے بھی نکاح حرام ہے جس طرح خونی رشتوں پر پردہ نہیں ہے اسی طرح رضائی رشتوں کا بھی پردہ نہیں ہوتا اباحۃ النظر جس طرح خونی رشتوں کے ساتھ خلوت گناہ نہیں بہن بھائی بیٹے بھتیجے بھانجے آپس میں بیٹھتے ہیں اسی طرح رضائی رشتے کے بھی یہی کیفیت ہوگی جس طرح خونی رشتے دار سفر میں محرم بن سکتا ہے رضائی رشتے دار بھی محرم بن سکتا ہے جس طرح خونی رشتے دار نکاح میں ولی بن سکتا ہے رضائی رشتے دار بھی ولی بن سکتا ہے اس لیے علماء کا کہنا ہے کہ چار لوگوں سے رضاعت نہیں کروائی جائے گی استرضاع الکافرہ کسی بچے کو کافرہ کا دودھ نہیں پلایا جائے گا کسی بچے کو فاسقہ کا دودھ نہ پلایا جائے کسی بچے کو بدخلق عورت کا دودھ نہ پلایا جائے کسی بچے کو ایسی عورت سے دودھ نہ پلایا جائے جو بچپن سے مستقل متعدی بیماری میں مبتلا ہے کہ کہیں اس بچے میں بھی دودھ کی وجہ سے وہ بیماری منتقل نہ ہو جائے اصول یہ ہے کہ بچہ اپنی والدہ کا دودھ پیے لیکن اگر والدہ دودھ نہیں پلا سکتی تو پھر کسی اور سے دودھ پلانا جائز ہے حنفیہ مالکیہ شافعیہ حنابلہ تمام کا موقف ایک فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُمْ لیکن اگر کوئی ماں بہانے بناتے ہوئے اپنی اولاد کو دودھ نہیں پلاتی اور دودھ کسی اولاد کو محروم کرتی ہے تو سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 3951 لمبی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جب معراج پہ گیا تو مجھے ایک پہاڑ کی طرف لے جایا گیا جہاں چیخو پکار تھی دیکھا تو جہنمی ہے. پھر آپ نے مختلف چیزوں کا تذکرہ کیا اور پھر فرمایا فَإِذَا أَنَا بِنِسَائِن تَنْهَشُ صُدِيَّهُنَّ الْحَيَّاتِ, میں نے ایسی عورتوں کو دیکھا کہ سانپ نوش رہے تھے ان کی چھاتیوں کو. قُلْتُ مَا بَالُهَا أُولَى, میں نے سوال کیا کہ یہ کون سی عورتیں ہیں. قِيلَ هَؤُلَاءِ يَمْنَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ أَلْبَانَهُنَّ, یہ وہ عورتیں ہیں جو جان بوجھ کر اپنی اولادوں کو دودھ سے محروم کرتی تھی. صحیح الترغیب 2393, سلسلہ صحیحہ 3951. تو شرعاً دودھ سے اولاد کو محروم کرنا, یہ توبہ نہ کی جائے تو جہنم کا باعث بھی بن سکتی ہے, یہ اس کا حق ہے. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت آپ نے سنی. علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول سے یہ بات شیئر کی, فرمایا تنوق فی قریش و تدعونا, اللہ کے رسول آپ قریش کی عورتوں سے ہی شادیاں کر رہے ہیں اور آپ خاندان کو چھوڑ رہے ہیں. قال وهل عندكم شيء, اچھا خاندان میں کون ہے؟ تو سیدنا علی فرماتے ہیں قلت نعم بنت حمزہ, چچا حمزہ کی بیٹی موجود ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا حمزہ کی بیٹی جو ہے وہ میری بھتیجی ہے, کیونکہ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابو لہب کی لونڈی تھی سویبہ, دونوں نے اس کا دودھ پیا تھا, تو وہ رضائی بھائی بن گئے. تو بھتیجی سے شادی تو نہیں ہو سکتی. جس طرح خونی رشتے حرام ہیں, اس طرح رضائی رشتے بھی حرام ہیں. تو اس حدیث سے چند باتیں سمجھ میں آئیں. پہلی بات, خون سے جس طرح حرمت ثابت ہوتی ہے, رضاعت سے بھی حرمت ثابت ہوتی ہے. جس طرح خونی رشتوں سے نکاح جائز نہیں, رضائی رشتوں سے بھی نکاح جائز نہیں. تیسری بات اس میں سمجھ آتی ہے کہ یہ رضاعت کا قانون لاگو ہوگا جو دودھ پلانے والی ہے اس کی اولاد میں, اس کے اصول یعنی باپ, ماں, دادا, یہ سب لوگ اس حرمت میں شامل نہیں ہوں گے. اسی طرح اس کے حواشی بھی شامل نہیں ہوں گے, بھائی, بہنیں, اس کے چچا, پپھو, اس کے ماموں, اس کے خالہ, یہ سب لوگ اس میں شامل نہیں ہوں گے. تو دودھ پینے والا گویا کہ دودھ پلانے والی کا بیٹا بنا اور وہ اس کی ماں, اور جو اس کا خامد ہے وہ اس کا رضائی باپ, اور ان دونوں کی اولاد اس کے بھائی بہن, اس کی خالائیں اس کی خالائیں, اس کی پپھو اس بچے کی پپھو, اور اسی طرح دیگر رشتے دار. وعنها قالت سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها سمرها إن أفلح أخا أبي القعيس, أفلح جو أبو القعيس کے بھائی تھے, استأذن علي بعدما أنزل الحجاب انہوں نے میرے پاس آنے کی اجازت طلب کی جبکہ پردہ نازل ہو چکا تھا. فَقُلْتُ وَاللَّهِ لَا أَذَنُ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ النَّبِيِّ, تو میں نے کہا اللہ کی قسم میں تو اجازت نہیں دوں گی جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت نہ طلب کر لوں. فَإِنَّ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي, ابو القعیس کے بھائی نے تو مجھے دودھ نہیں پلایا. ولیکن ارضعتنی امرأت ابو القعیس, مجھے تو دودھ پلایا ہے ابو القعیس کی بیوی نے. فدخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے. فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ان الرجل ليس هو ارضعني ولكن ارضعتني امراته, مرد نے تو دودھ نہیں مجھے پلایا, مجھے تو اس کی بیوی نے دودھ پلایا ہے. فقال ائذني له فانه عمك, اسے آنے کی اجازت دو وہ آپ کے چچا ہیں. تربت یمینک, تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں. قال عروہ فبذلك كانت عائشة تقول, تو عروہ کہنے لگے, عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے کہا کرتی تھی, حرموا من الرضاع ما يحرم من النسب, جو نسب سے رشتے حرام ہوتے ہیں تم رضاع سے بھی حرام سمجھو. فی لفظ, دوسری روایت کے الفاظ ہیں, استأذن علي أفلح فلم آذن له, فلم آذن له أفلح, جو ابو القعیس کے بھائی تھے انہوں نے اجازت طلب کی آنے کی تو میں نے اجازت نہیں دی. تو انہوں نے کہا اتحتجبین منی وانا عموکی, آپ مجھ سے پردہ کر رہی ہیں, میں تو آپ کا چچا ہوں. فقلت کیف ذلك, اچھا چچا کیسے ہیں آپ؟ قال ارضعت کی امرات اخی بلبن اخی, میری بھابی نے آپ کو دودھ پلایا ہے تو میرا بھائی آپ کا والد ہوا, میں اس کا بھائی ہوں تو میں چچا ہوا. قالت فسألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. فقال صدق افلح, افلح صحیح کہہ رہا ہے. ائذنی لہ تربت یمینک, اس کو اپنے پاس آنے کی اجازت دے دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کے پاس وائل بن افلح الاشعری تشریف لائے, دارقطنی میں اس شخص کا نام بھی موجود ہے کہ یہ وائل بن افلح الاشعری تشریف لائے جو ابو القعیس کے بھائی تھے, اور اس وقت تک پردہ نازل ہو چکا تھا. جب تک پردہ نازل نہیں ہوا تو اس وقت تو آنے جانے کی اجازت تھی, اور ذی القعدہ 4 ہجری کو پردہ نازل ہوا, اور بعض نے 5 کا بھی تذکرہ کیا ہے. تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ کہنے لگی کہ میں تو اجازت نہیں دوں گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو سمجھایا اور کہا کہ تم اجازت دے دو. اس حدیث سے چند باتیں سمجھ میں آتی ہیں. رضاعت کا حکم اس حدیث سے ملتا ہے کہ اگر عورت جو ہے وہ دودھ پلاتی ہے تو وہ عورت کے دودھ پلانا صرف عورت کے ساتھ رشتہ نہیں بنتا, اس کے خاوند سے بھی بنتا ہے, کیونکہ علماء کے اس بات میں اتفاق ہے کہ یہ دودھ عورت کا نہیں ہوتا بلکہ اللہ عز و جلال نے جو نظام زندگی بنایا ہے اس دودھ کا سبب بنتا ہے تو وہ خامد بنتا ہے. تو جب وہ ماں بنی تو اس کا خامد اس کا باپ بنا, اور خامد کے بھائی اس کے چچا بن گئے. اور یہ جمہور کا موقف ہے, صحابہ میں سے, تابعین میں سے, اہل الحدیث میں سے, اور اہل مذاہب کا, سوائے ایک گروہ کے جن کا یہ کہنا ہے کہ صرف رضاعت کا رشتہ عورت کی طرف ہوتا ہے, مرد کی طرف نہیں جاتا, جو کہ سراسر خلاف حدیث ہے اور دلائل کی بالکل مخالفت ہے. اس حدیث سے ایک بات اور بھی سمجھ آتی ہے کہ جو غیر محرم ہے ان سے پردہ کیا جائے گا, ان کو اپنے پاس آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. جیسا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انکار کر دیا کہ میرے پاس آنے کی اجازت ہی نہیں. وعنہا قالت, اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے. وعندی رجل, اور میرے پاس ایک آدمی تھا. فقال یا عائشہ, وہ کہنے لگے اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ, من هذا, یہ کون ہے؟ قلت اخی من الرضاعة, یہ میرا رضائی بھائی ہے. فقال یا عائشہ, تو آپ نے فرمایا اے عائشہ, انظرن من اقمن اخوانکن, یہ دیکھ لیا کرو کون ہے تمہارا بھائی. فانما الرضاعة من المجاعة, رضاعة بھوک سے ہے. اس حدیث کا مفہوم کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب آئے تو ان کے رضائی بھائی وہاں تھے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا. تو آپ نے اپنی غیرت کا اظہار کس طرح کیا؟ فتغیر وجہ, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے بدل گیا اور کہا یہ کون ہے؟ تو جب انہوں نے بتایا کہ یہ میرا بھائی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی تنبیہ کی کہ ذرا غور کر لیا کرو کہ کون ہے تمہارے بھائی, کیونکہ اصل رضاعت جو ہے یہ مجاعہ سے ہے. رضاعت ثابت ہوتی ہے اس وقت جب بچہ اس کیفیت میں دودھ پیے جس دودھ کی وجہ سے اس کی بھوک بھی ختم ہو اور اس کے جسم کی ہڈیاں مضبوط ہوں, اس کی خوراک بنے. اس حدیث سے چند باتیں سمجھ میں آتی ہیں. اپنے اہل و عیال پہ انسان کی غیرت ہونی چاہیے کہ کوئی دوسرا نہ آئے. اس حدیث سے دوسری بات بھی سمجھ آتی ہے کہ اگر کوئی ایسی بات سامنے آئے تو جب تک اس بات کی حقیقت کو نہ پہچان لے اس وقت تک انکار کرنا اور کوئی تصرف کرنا جائز نہیں. اس حدیث سے تیسری بات بھی سمجھ آئی کہ رضاعت کی صحت کو ثابت کرنا یہ ضروری ہے. صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ فلان جو ہے ہمارا رشتہ دار ہے, اس کی رضاعت کا ثبوت ہونا ضروری ہے. اس حدیث سے چوتھی بات یہ سمجھ آئی کہ رضاعت یہ صرف دو سال کے اندر ہے, جب بچے کو بھوک لگتی ہے اس کے بعد نہیں. اس حدیث سے ایک پانچویں بات یہ سمجھ آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سارے مسائل سے واقفیت رکھتی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پہلے رضاعت کے متعلق سمجھائے تھے. علماء کا اختلاف ہے کہ رضاعت کیسے ثابت ہوگی. سلف کی ایک جماعت کا کہنا ہے اور خلف کی ایک جماعت کا کہ رضاعت ثابت کرنے کے لیے بچہ تھوڑا دودھ پیے یا زیادہ پیے, وہ دودھ پینے کے ساتھ اس کا محرم بن جائے گا, اس کی کوئی مقدار نہیں. یہ قول ہے سیدنا علی, عبداللہ ابن عباس اور سعید بن المسیب اور حسن بصری اور امام زہری اور قتادہ اور امام اوزاعی اور امام ثوری، اور یہی موقف ہے امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ کا. ان کی دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید نے رضاعت کا تذکرہ کیا ہے لیکن کسی چیز کی قید نہیں لگائی کہ اتنی رضاعت ہو. جہاں بھی رضاعت کا تذکرہ آئے گا وہاں حرمت ثابت ہوگی. دوسرا قول ایک جماعت کا ہے جن میں ابو ثور ہیں، امام ابن المنذر ہیں، داوود الظاہری ہیں. ان کا کہنا ہے کہ تین مرتبہ تین رضعات سے کم پہ رضعات ثابت نہیں ہوتی. تین رضعات کا معنی کیا ہے؟ تین مرتبہ بچہ جب تک دودھ نہ پی لے اس وقت تک رضعات ثابت نہیں ہوتی. ان کی دلیل کیا ہے؟ حدیث کے الفاظ ہے لا يحرم المصح ولا المصحتان. ایک مرتبہ دودھ کو چوسنا اور دو مرتبہ چوسنا اس سے حرمت ثابت نہیں ہوتی. اس کا معنی یہ نکلا کہ ایک یا دو مرتبہ نہیں، تین مرتبہ کا تذکرہ نہیں آیا. گویا کہ تین مرتبہ اگر وہ دودھ پیے گا بچہ تو حرمت ثابت ہو جائے گی. تیسرا قول ہے کہ جب تک پانچ رضعات نہ ہوں تو رضعات اور حرمت ثابت نہیں ہوگی. یہ قول ہے عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن الزبیر، عطا، طاووس، امام شافعی، امام احمد اور ابن حزم رحم اللہ الجميع. ان کی دلیل یہ ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات. قرآن مجید کے اندر دس رضعات کا تذکرہ تھا، يحرمنا جس سے حرمت ثابت ہوتی، ثم نسخنا بخمس پھر پانچ رضعات منسوخ ہو گئے. فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس چلے گئے اور ان کو پڑھا جاتا تھا. وفي لفظ قالت اور دوسری روایت میں ہے انزل في القرآن عشر رضعات، قرآن میں دس رضعات نازل ہوئے. فنسخ من ذلك خمس رضعات، پانچ منسوخ ہو گئے. الى خمس رضعات معلومات، پانچ رہ گئے. فتوفی رسول اللہ والامر على ذلك، اللہ کے رسول جب فوت ہوئے اس وقت تک پانچ کا یہ حکم تھا. جامع ترمذی 1150. تو پانچ مرتبہ جب تک بچہ دودھ نہیں پیتا اس وقت تک حرمت ثابت نہیں ہوگی. ان تینوں اقوال میں سے راجح قول یہ تیسرا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت آپ نے سنی. پہلے قول میں کسی تعداد کا تذکرہ نہیں، جب تذکرہ نہیں تو اس پہ حکم نہیں لگایا جا سکتا. دوسرے قول والوں نے مفہوم لیا ہے کہ اگر ایک اور دو مرتبہ دودھ پینے سے رضاعت نہیں ہوتی تو اس کا مطلب ہے تین مرتبہ سے ہو جائے گی. تو جب منطوق آ جائے تو پھر مفہوم دلیل نہیں بنتا، منطوق ہمیشہ مفہوم پر مقدم ہوتا ہے. اور پانچ رضاعت کی حدیث بالکل واضح حدیث ہے، اس لیے اگر پانچ مرتبہ بچہ خوشی سے دودھ پینا شروع کرے خوشی سے سیر ہو کے چھوڑے تو پھر یہ حرمت بھی ثابت ہوگی, رضا بھی ثابت ہوگی. اور یہی موقف ہے شافعیہ کا, حنابلہ کا, امام ابن تیمیہ کا, امام ابن القیم کا, امام صنعانی اور امام شوقانی اور امام ابن باز رحم اللہ الجميع. صحیح مسلم کی ایک روایت ہے, سہلہ رضی اللہ تعالی عنہ, یہ ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی تھی, وہ کہنے لگی انا کنا نرا سالما ولدا, ہم سالم کو اپنا بیٹا سمجھتے ہیں. وکان یاوی معی ومع ابی حذیفہ, وہ گھر میں ابو حذیفہ کے ساتھ آتے. وفی بیت واحد ویرانی فضلی, اور وہ گھر میں ہی مجھے دیکھتے تھے, ابھی پردہ نازل نہیں ہوا تھا. وقد انزل اللہ فیہم ما قد علم فکیف ترا فیہ, اللہ کے رسول آپ جانتے ہیں پردہ آ گیا, میں کیا کروں. فقال ارضعیہ, اسے دودھ پلاؤ. فارضعته خمس رضعات, تو پانچ مرتبہ نے دودھ پلایا. فکان بمنزلت ولدها من الرضاع, تو وہ بھی رضعات کی وجہ سے بیٹا قرار پائے. تو یہاں سہلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی پانچ مرتبہ دودھ پلایا, تو یہ قول پانچ رضعات کا یہی راجے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کو سامنے رکھتے ہوئے علماء نے تین پہلوؤں کو واضح کیا ہے. نمبر ایک, بعض بچے پیدائش کے وقت ماں کا دودھ نہیں پی سکتے, انہیں سعوت دیا جاتا ہے. سعوت کا کیا معنی ہے؟ کہ ان کو ناک کے ذریعے دودھ پلایا جاتا ہے. بعض بچے ماں کا دودھ نہیں پیتے, انہیں ماں کا دودھ کسی چیز میں ڈال کے دیا جاتا ہے. تو ہر وہ پہلو جس سے بچے کی خوراک بن جائے, رواق, تینوں کیفیات سے ہی ثابت ہو جائے. علماء امت کے اس بات میں اختلاف ہے کہ کس وقت رواق ثابت ہوگی جب دودھ پلایا جائے. سہلہ کا قصہ اور سالم اس وقت جوان تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کہہ دیا کہ ان کو دودھ پلایا جائے. امام شافعی اور امام احمد اور امام ابو حنیفہ کے دونوں شاگرد ابو یوسف اور محمد بن حسن, ان کا موقف یہ ہے, اور یہی موقف سیدنا عمر, عبداللہ ابن مسعود, ابو ہریرہ, عبداللہ ابن عباس, عبداللہ ابن عمر اور امام شعبی, سفیان الثوری, اسحاق ابن راہوے اور امام ابن المنذر کا ہے کہ اعتبار اس رضاعت کا ہوگا جو دو سال کے اندر دودھ پلایا جائے, کیونکہ حکم یہ ہے والوالدات يرضعن اولادهن حولین كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه, ماؤں کو چاہیے کہ اپنی اولادوں کو دودھ پلائیں دو سال پورے. لمن اراد ان يتم الرضاعه, جو رضاعت کو مکمل کرنا چاہتا ہے. اس کا معنی یہ نکلا جو مکمل نہیں کرنا چاہتا یا ممکن ہی نہیں رہا دودھ پلانا, دودھ ختم ہو گیا, تو ایک سال, چھ مہینے, ڈیڑھ سال, سوا سال, پونے دو سال, جیسے اللہ تعالی نے لکھا اس کی قسمت میں پیے گا, لیکن دو سال سے زیادہ نہیں. اور حدیث کے الفاظ ہیں انما الرضاعۃ من النجاعہ، رضاعت بھوک سے ہے، اور بچے کو بھوک کب لگتی ہے؟ ما کان فی الحولین، دو سال کے اندر، پھر تو خود کفیل بھی ہو جاتا ہے. اور عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے لا رضاع الا ما کان فی الحولین، رضاعت وہی ہوگی جو دو سال کے اندر اندر. اور عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے لا يحرم من الرضاع الا ما انبت اللحم وانشز العظم. یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، عبداللہ ابن عباس کی روایت، دارقطنی کی روایت ہے. وہ رضاعت جو ہے وہ حرمت کا باعث بنے گی جس دودھ سے گوشت بنے، ہڈیاں بنے. اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے لا يحرم من الرضاع الا ما فتق الامعاء في الثدي وكان قبل الفطام. وہ رضاعت حرمت کا باعث ہوگی جو دودھ چھڑانے سے پہلے پہلے اس کی انتڑیوں کو مضبوط کرے، اور وہ دو سال کے اندر ہی ہوتا ہے. اور عبداللہ ابن مسعود کی روایت لا رضاع الا ما كان في الحولين، موطا امام مالک میں بھی ہے، والیوم 2 607 پیج نمبر. دوسرا قول ہے سیدنا عبداللہ ابن عمر، سعید ابن المسیب، امام ابن تیمیہ کہ چھوٹے بچے کی رضاعت ہوگی لیکن کسی وقت کی قید نہیں لگائی انہوں نے، جب تک بچے کی خوراک دودھ ہے رضاعت ہو جائے گی. دلیل کیا ہے؟ انما الرضاعۃ من النجاعۃ، رضاعت اس وقت ہوگی جب دودھ سے بھوک ختم ہو. تیسرا قول ہے خواہ بچہ بالغ ہو جائے، بڑا ہو جائے، یا وہ بوڑھا ہو جائے، تب بھی رضاعت ثابت ہو سکتی ہے. یہ قول مروی ہے عروہ سے، عطا سے، لیث بن سعد سے، داود الظاہری سے، ابن حزم سے، اور اسی موقف کی قائل تھی سیدہ عائشہ اور علی رضی اللہ تعالی عنہما. دلیل کیا ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب چاہتی تو اپنی بہن ام کلثوم کو یہ حکم دیتی کہ فلان کو دودھ پلاؤ، یا اپنے بھائی عبد الرحمن کی بیٹیوں سے کہتی کہ وہ اسے دودھ پلائے تاکہ وہ رشتہ دار بن جائے. اور ساتھ ہی ان کے سامنے دلیل ہے سہلہ بنت سہیل رضی اللہ تعالی عنہ کا قصہ کہ جب ابو حذیفہ کے غلام سالم آیا کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارضعیہ تحرمی علیہ، تم دودھ پلا دو تم اس پہ حرام ہو جاؤ گی. تو وہ گویا کہ سالم کو انہوں نے اپنا بیٹا بنا لیا. چوتھا قول ہے کہ رضاعت جو ہے وہ تو بچپن میں ہوگی، ہاں اگر کوئی ضرورت پیش آ جائے تو پھر اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے دو سال کے بعد رضاعت ہو سکتی ہے. یہ قول ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ رضاعت تو دو سال کی ہوتی ہے، لیکن جو سہلہ بنت سہیل رضی اللہ تعالی عنہ کا قصہ ہے وہ اللہ کے رسول کے پاس تشریف لائیں جب پردہ نازل ہوا، اور انہوں نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ میں اب کیا کروں، مجھے یہ خوف لاحق ہے کہ پردے کا حکم ہے اور بچپن سے میرے پاس ہے. تو آپ نے استثنائی کیفیت سہلہ بنت سہیلہ کو عطا کر دی. اس لیے بعض علماء نے کہا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف خصوصی حکم ان کو دیا، یہ خصوصیت تھی سہلہ بنت سہیل کی اور سالم کی، کسی اور کے لیے نہیں تھی. اور بعض نے یہ کہا کہ یہ چیز منسوخ ہے، لیکن منسوخ ہونے کی دلیل چاہیے، تاریخ کا پتہ ہو تب پتہ چلتا ہے کہ یہ منسوخ ہے. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے ان چاروں پہلوؤں کو بڑی تفصیل سے بیان کیا اور کہا کہ ان چاروں میں موقف وہ صحیح ہے کہ رضاعت تو 2 سال میں ہوگی، لیکن اگر اسی طرح کی ضرورت پیش آ جائے جیسا کہ سہلہ بنت سہیل رضی اللہ تعالی عنہا کا قصہ ہے، یا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ عمل ہے، تو پھر اس کے بعد بھی رضاعت ہو سکتی ہے، بصورت دیگر رضاعت صرف 2 سال میں ہوگی. اسی قول کے ساتھ ایک مزید نوٹ لکھ لیجئے، آج کل ایک نیا ٹرینڈ چلا ہے، بنوک الحلیف. بنوک الحلیف سے مراد یورپینز نے اور دیگر لوگوں نے ایسا سسٹم بنایا کہ مختلف مائیں جن کے بچے فوت ہو جاتے ہیں یا فوت نہ بھی ہوں، ان ماؤں کا دودھ جمع کر کے اس کو بچوں کے لیے پیش کیا جاتا ہے. کیا اس طرح کا دودھ سے جو بچہ پیے گا اس کی رضا ثابت ہوگی؟ علماء امت کا کہنا ہے کہ وہ صرف ایک ماں کا دودھ نہیں، پھر اس میں اس بات میں کوئی تفریق نہیں کہ کافرہ ہے یا مسلمان ہے، تو بنوک الحلیب اور اس کے ساتھ رضاعت کو ثابت کرنا جائز نہیں. نہ جانے وہ 50 ماؤں کا دودھ اکٹھا کیا گیا اور کچھ پتہ نہیں کون ہے. ان عقبۃ بن الحارث انه تزوج ام یحیی بنت ابی اہاب فجاءت امۃ سوداء فقالت قد ارضعتكما. سیدنا عقبۃ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ نے ام یحیی بنت ابی اہاب سے شادی کی تو ایک کالے رنگ کی لونڈی آئی اور کہنے لگی قد ارضعتكما، تم دونوں کو تو میں نے دودھ پلایا ہوا ہے، گویا کہ دونوں تم بہن بھائی ہو. فذکرت ذلك للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو عقبہ بن حارث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ذکر کرنے لگے. قال فاعرض عنی، تو فرماتی اللہ کے رسول نے اعراض برتا. قال فتنحیت فذکرت ذلك له، میں پیچھے ہٹا، میں نے پھر بات کی. قال وکیف وقد زعمت ان قد ارضعتكما ان قد ارضعتكما، جیسے بھی ہے اگر اس نے کہا ہے کہ میں دودھ پلایا ہے تو تم اس کے ساتھ نہیں رہ سکتے. عقبہ بن حارث، انہوں نے ام یحییٰ بنت اہاب سے شادی کی تو اس کالی لونڈی نے آ کے یہ کہہ دیا کہ تم تو دونوں بہن بھائی ہو، تو عقبہ بن حارث نے فوراً سواری پکڑی اور اللہ کے رسول کے پاس پہنچ گئے کہ یہ ٹھیک نہیں کہہ رہی، اس کا دعویٰ ہے کہ میں دودھ پلایا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف وقد قیل، جو بھی کچھ ہے اگر اس نے کہہ دیا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ تم اس کے ساتھ نہیں رہ سکتے، اس سے الگ ہو جاؤ، تو الگ ہو گئے. اس حدیث سے چند باتیں سمجھ میں آتی ہیں. نمبر 1، اگر کسی رضائی بہن بھائی کی شادی ہو بھی چکی ہے تو رضاعت کا پتہ چل جائے، ثابت ہو جائے، تو ان کا نکاح فسخ ہو جائے گا. اس حدیث سے دوسری بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ رضاعت کے لیے ایک عورت کی گواہی کافی ہے، اگرچہ علماء کے اس بارے میں اختلاف ہے. امام شافعی آپا، ان کا کہنا یہ ہے کہ 4 عورتوں کی گواہی ہوگی تو رضاعت ثابت ہوگی، کیونکہ 2 عورتیں ایک مرد کے برابر ہیں تو 2 گواہ ہونے چاہیے. امام مالک کا موقف یہ ہے اور حکم کا کہ 2 عورتوں کی گواہی اس میں قبول ہوگی. امام ابو حنیفہ کا کہنا ہے یا تو ایک مرد اور 2 عورتیں یا 2 عورتوں کی گواہی. واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان،
امام احمد کا موقف یہ ہے کہ رضاعت کو ثابت کرنے کے لیے ایک عورت کی گواہی بھی کافی ہے، اور یہی موقف عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ ابن عباس، طاؤس، حسن بصری، امام زہری، امام اوزاعی اور امام بخاری کے استاد اسحاق ابن راہویہ، جس کو اسحاق بن راہویہ پڑھتے ہیں. دلیل کیا ہے؟ یہی صحیح بخاری کی روایت کہ ایک کالے رنگ کی عورت نے آ کے کہہ دیا کہ قد ارضعتکما، میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے، آپ نے دوسری کسی عورت کی دلیل طلب نہیں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نہ کسی مرد کی وہاں دلیل طلب کی ہے کہ کون گواہ ہے، ایک عورت کی گواہی پہ فیصلہ دیا اور ان کا نکاح فسخ ہو گیا اور دونوں وہ الگ ہو گئے. ظاہریہ اور امام ابن القیم اور امام صنعانی اور امام شوکانی اور امام ابن باز اور عثیمین رحمہم اللہ، ان کا کہنا ہے اگر ایک مرد بھی آ کے اس بات کی گواہی دے دے یا ایک عورت تو یہ رضاعت ثابت ہوگی، جیسے کہ صحیح بخاری کی روایت 88 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. رضاعت کا اقرار ہی کافی ہے، جیسے کہ اس عورت نے اقرار کر لیا، شک کی بنیاد پہ رضاعت ثابت نہیں ہوگی، اور یہ تمام علماء کا اتفاقی مسئلہ ہے. کیونکہ اصل یہ ہے عدم الرضا، جب تک کوئی یقینی بات نہیں ہوگی تو شک کی بنیاد پہ رضاعت ثابت نہیں ہوگی. اس حدیث سے چوتھی بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کوئی غلام بھی ہے اور صحیح گواہی دینے والا ہے، عادل ہے، اس کی گواہی کو بھی قبول کیا جائے گا. اب یہ کالے رنگ کی لاڑی تھی، پھر بھی اس کی گواہی کو مانا گیا. اس حدیث سے پانچویں بات یہ سمجھ آتی ہے کہ محرمات کی طرف کوئی تاویل بھی کرے کہ نہیں ایسا ہے نہیں ایسا ہے، تو اگر سمجھ میں آ جائے محرمات تو وہاں انکار ہی کیا جائے گا. اگر انہوں نے کہا کہ یہ ٹھیک نہیں کہہ رہی، ہمیں تو علم ہی نہیں ہے، ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس نے کہا ہے کہ دودھ پلایا تو چھوڑ دو. اس حدیث سے چھٹی بات سمجھ میں آتی ہے، شبہ کی بنیاد پہ اگر کسی کو بیوی بنایا ہے اس پہ کوئی حد نہیں لگے گی، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، کیونکہ حدود کو قائم کرنے کے لیے بنیادی شرط ہے علم، پتہ ہو پھر اس پہ حد لگتی ہے. عن البراء بن عازب رضی اللہ عنہ قال سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی من مکہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے، فتبعتهم ابنة حمزة تنادی، تو سیدنا حمزہ بن عبد المطلب کی بیٹی ان کے پیچھے بھاگی، یا عمی، اور وہ پکار رہی تھی اے میرے چچا، فتناولها علی، تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پکڑا، فاخذ بیدیہا، اور ان کے ہاتھ سے پکڑ کے ان کو ساتھ لیا، وقال لفاطمة دونك ابنة عمك فاحتملتها، فاطمہ جلدی سے اسے پکڑ لو، یہ آپ کے چچا کی بیٹی ہے. فاختصم فيها علي وجعفر وزيد، علی اور جعفر اور زید ان تینوں کا جھگڑا ہوا، ایک کہتا تھا اس کی پرورش میں کروں گا، دوسرا میں کروں گا، تیسرا کہتا میں کروں گا. فقال علی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، انا احق بها وهي ابنة عمي، میں زیادہ حق رکھتا ہوں کیونکہ یہ میرے چچا کی بیٹی ہے. وقال جعفر ابنة عمي وخالتها تحتي، جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یہ میرے چچا کی بیٹی ہے، لیکن ایک پلس پوائنٹ یہ ہے کہ اس کی خالہ میرے گھر میں ہے، تو یہ میری بیوی کی بانجی بھی ہے. وقال زید بنت اخی، زید رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے یہ میرے بھائی کی بیٹی ہے. فقضى بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لخالتها، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فیصلہ خالہ کے حق میں کیا. وقال الخالة بمنزلة الام خالہ ماں کی جگہ پہ ہے. وقال لی علی, اور سیدنا علی سے کہا, انت منی وانا منک, آپ مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں. وقال لی جعفر, اور سیدنا جعفر سے کہا, اشبہت خلقی وخلقی, آپ کے اوصاف اور آپ کے نفس و نگار میرے جیسے ہیں. وقال لی زید, اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا, انت اخونا ومولانا, آپ ہمارے بھائی ہو اور ہمارے مولا ہو, یعنی ہمارے عقیق ہو, آزاد کیا اور ہمارے سردار ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے واپس نکلے تو آپ نے مہاجرین اور انصار کے درمیان پہلے ہی مواخات قائم کر رکھی تھی. تو جب آپ نے عمرۃ القضاء ساتویں ہجری میں قضائی عمرہ مکمل کیا مکہ سے نکلے تو سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ, جن کی چھوٹی بیٹی اور وہ تو شہید ہو چکے تھے, وہ دوڑی اور آوازیں دے رہی تھی, یا عمی یا عمی. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں پکڑ لیا. ان کی شیبانہ یعنی پرورش علی, جعفر, زید بن حارثہ الکلبی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے, سب نے اپنے اپنے استحقاق کی بات کی کہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کی پرورش کروں گا کیونکہ یہ میرے بھائی کی بیٹی ہے, میں زیادہ حق رکھتا ہوں. سیدنا علی نے کہا. جعفر کہنے لگے, بھائی کی بیٹی بھی ہے اور میری بیوی اس کی خالہ بھی ہے. زید بن حارث الکلبی کہنے لگے کہ یہ میرے بھائی کی بیٹی ہے جس نے میرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان مواخات قائم کی تھی, اور وہاں وراثت اور تناصر بھی ہونا چاہیے, میں مددگار ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو ایسے ایسے مبارک کلمات بولے کہ سب راضی بھی ہوئے, اور اصول بھی طے کر دیا کہ الخالۃ بمنزلۃ الام, ماں کی جگہ پہ خالہ ہے اور خالہ ماں ہی ہوتی ہے. الخالۃ الوالدہ دوسری روایت میں آتا ہے, خالہ ماں ہی ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حکمت و دنائی اور بصیرت تھی, اصول بھی دیا اور ہر ایک کو راضی کر دیا. اس حدیث سے چند باتیں سمجھ میں آتی ہیں. نمبر ایک, شریعت نے پرورش اور حیوانت کا حق رکھا ہے چھوٹے بچے کے لیے, معتوب جو بالکل سمجھ نہیں رہا اس کی حفاظت کے لیے, اس کے امور کا خیال کرنے کے لیے, اور یہ شریعت کی بہت بڑی رحمت کی دلیل ہے. اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ویسے تو پرورش کی ذمہ داری عصبہ کی ہوتی ہے, اور عصبہ مردوں میں سے ہے, عورتوں کی ذمہ داری نہیں, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی اور جعفر اور اسی طرح زید کی بات تو سن لی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا انکار نہیں کیا کہ تم پرورش کر ہی نہیں سکتے. اور تیسری بات اس سمجھ میں آئی کہ آپ نے پرورش کا حق ماں کو دیا ہے, ماں نہیں تو پھر خالہ, کیونکہ جو شفقت بچوں کے ساتھ ماں کر سکتی ہے کوئی اور نہیں کر سکتا, ماں نہیں تو جو خالہ کر سکتی ہے کوئی اور نہیں کر سکتا. اس حدیث سے چوتھی بات بھی سمجھ آتی ہے, ماں کے بعد خالہ کا حق ہے شفقت, اور رحم دلی جو اس کے دل میں ہوتی ہے وہ کسی اور کے دل میں اللہ نے نہیں رکھی. اس حدیث سے ایک پانچویں بات بھی سمجھ آتی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن خلق کتنا تھا, تینوں نے تقاضا کیا اور آپ نے کس خوبصورتی سے تینوں کو راضی کیا, اور ان کے ضمائر اور دلوں کو کس طرح ٹھنڈک پہنچائی کہ سب کے سب خوشی سے واپس گئے اور مسئلے کا حل بھی ہوا. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں, اذا تزوجت الام فلا حضانة لها, جو عورت شادی آگے کر لیتی ہے تو پھر وہ بچوں کا خیال تو نہیں کرے گی, اگر وہ پرورش نہیں کرتی اور خرچ طلب کرتی ہے تو اس ظالمہ کو خرچ نہیں دیا جائے گا. اصل خرچ تو یہ ہے کہ وہ محبت اور شفقت اور رحمت کا معاملہ اپنے بچے سے کرتی, جس نے اپنے بچے کو پھینک دیا ہے اور اپنی اس حق کو ادا نہیں کیا تو اس کو نفقے کا حق نہیں دیا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور آ کے کہتی ہے ان ابن هذا كان بطني له وعاء, یہ چھوٹا بچہ جس کے لیے میں نے اپنے پیٹ کو برتن بنایا, وسدي له سقاء, اور اسے میں نے دودھ پلایا, وحجري له حواء, اور میری گود ہی اس کی حفاظت کرنے والی تھی, وان اباه طلقني واراد ان ينتزعه مني, اور اس کے باپ نے مجھے طلاق دے دی ہے اور مجھ سے بچہ بھی چھیننا چاہتا ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا انت احق به ما لم تنکحی, تم اس کی مستحق ہو جب تک تم نکاح نہ کر لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فرق بین الولد و امیہا فرق اللہ بینہ و بین احبتہ یوم القیامہ, جس نے بچے اور اس کی ماں میں تفریق ڈال دی, چھوٹا بچہ ہے, اس کی شفقت محبت جو اللہ نے رکھی ہے ماں کے دل میں اسے چھین لیا ہے, جو ماں اور بچے کے درمیان تفریق ڈالتا ہے قیامت کا دن ہوگا اللہ اس کے اور اس کے پیاروں کے درمیان تفریق ڈال دیں گے.